الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. تو کہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو. تو کہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور بھلا. تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لانے اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے. تو کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد جاننے والا بھید کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکی دار تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی. بزرگان محترم, سورۃ الجن کا یہ دوسرا رکوع ہے. سورۃ الجن میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ توحید کی حفاظت ہے. جنات نے بھی جب قرآن پاک کو سنا ہے تو وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی توحید کی حفاظت کی. اسی ضمن میں آگے اللہ تعالی توحید سے متعلق کچھ اور باتیں بیان کر رہے ہیں. ایک بات ہی آئی تھی کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدوں میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور سارے سجدے اللہ کے حق ہیں، سجدے صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کے لیے، کوئی سجدہ غیر اللہ کے لیے، یا ایک ہی سجدہ اللہ کے لیے بھی غیر اللہ کے لیے بھی، یہ سب شرکیات ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آئی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تو تعجب سے لوگ بھیڑ لگا لیتے، توحید کے مضامین سے ان کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیا نئی باتیں ہو رہی ہیں، اور یوں بھیڑ لگاتے کہ لگتا کہ حملہ کر دیں گے۔ تو اب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں، قل، آپ کہیے، میں تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ انما ادعو ربی، آپ کہیے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس پر تعجب کرنا اور اس پر بھیڑ لگا لینا، یہ توحید سے نفرت کی دلیل ہے جو بالکل غلط ہے۔ کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کہیے میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ کافر و مشرک لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں آپ کے اپنے دعوی کے مطابق، تو آپ کا انکار اچھا نہیں ہے، آپ کے انکار پر عذاب آنا چاہیے اور ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ کام میرا اپنا نہیں ہے اور مجھے اس کا اختیار بھی نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، میں کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہ رکھتا ہوں نہ بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ جو نہیں مانتے ہیں ان کو نقصان پہنچا نہیں سکتا، جو مانتے ہیں میں ان کو دنیاوی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دنیاوی نفع اور نقصان میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ایسے مطالبات فضول ہیں، غلط ہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہیے میں تمہارے لیے نقصان کا اور بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں۔ کہلوا رہے ہیں میرا کام ہے اللہ کی طرف سے جو پیغام اور وحی آتی ہے اس کو پہنچا دینا، تبلیغ اور رسالت، پیغمبری اور پیغمبری سے متعلق جو احکام ہیں ان کو پہنچانا۔ آپ کہیے میں اختیار نہیں رکھتا ہوں تمہارے لیے نہ نقصان کا اور نہ بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد۔ عرب کے کفار و مشرکین یہ بھی کہتے تھے، اگر آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہی قرآن ہم مان لیں گے، اسی قرآن پر ہم ایمان لائیں گے، لیکن اتنا تو کریں کہ جو مضامین ہم کو پسند نہیں ہے ان مضامین کو نکال دیں، جو باتیں ہم کو پسند نہیں ہیں اور جو مضامین ہمارے دعووں کے خیالات کے خلاف ہیں ان مضامین کو نکال دیں یا ان میں کچھ تبدیلی کر دیں۔ ان میں کچھ تبدیلی کر دے. مثلا جہاں جہاں توحید کی باتیں ہیں وہاں ہمارے بتوں کی بات بھی آ جائے, یا صرف ایک اللہ کی بندگی ہوگی یہ مضمون نکال دیا جائے. اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں اگر ایسا میں کروں گا پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, اللہ کی پکڑ اور گرفت سے میں بچ نہیں سکتا اور کوئی نہ میری مدد کر سکتا ہے اور میں خود تلاش کر کے کسی کو مددگار بنا بھی نہیں سکتا, کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کرے. یہی مضمون آگے ہے, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, آپ کہیے بلا شبہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا. اگر میں رد و بدل کروں, تغیر و تبدل کروں, مضامین میں رائی کے دانا کے برابر بھی کچھ تبدیلی لے آؤں تو مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آپ کہیے مجھے ہرگز اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا اور میں اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا. میں خود تلاش کروں اور ڈھونڈوں تو مجھے کوئی پناہ نہیں ملے گی, اگر ملے گی تو صرف اللہ کی ملے گی. اللہ کو ناراض کر کے مجھے کوئی حفاظت نہیں مل سکتی ہے. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, مگر یعنی میرا کام کیا ہے, اللہ کی طرف سے جو وحی اور جو پیغامات آتے ہیں ان کو بندوں تک پہنچا دینا, یہی بس میرا کام ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغاموں کو, میرا یہی کام ہے, میری یہی ذمہ داری ہے. معلوم ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا, نبی کا کام ہے بات پہنچا دینا. اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں میں بیان کیا گیا ہے. سورہ یاسین میں ہے, اللہ نے کہلوایا وما علینا الا البلاغ المبین. ایک اور جگہ ہے لیس علیک ہداہم, ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے. ایک جگہ کہا انک لا تہدی من احببتا, آپ جس کو چاہ سکتے ہیں چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ایسے مضامین بہت سارے ہیں اور بار بار نبی کی زبان سے کہلوائے گئے ہیں, اور معجزہ بھی اللہ کا عمل ہے, اللہ کا فعل ہے. نبی ارادہ کرتے ہیں, اللہ تعالی معجزہ ظاہر کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی عذاب نازل کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو نفع پہنچانا نبی کے بس سے باہر ہے اور یہ توحید کے خلاف ہے. یہ سارے کام اللہ کے ہیں, اس لیے یہ سب باتیں اپنے نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لیکن اتنی بات ہے کہ جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ طے ہے, یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. یعنی آخرت کا عذاب تو پکا ہے, اس سلسلے میں میں پوری بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی فوری عذاب نازل نہیں کرتے اور نبی کے اختیار میں اللہ نے نفع اور نقصان نہیں رکھا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یعدونا، مشرکین کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ بھی کہا کرتے تھے اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ اور آپ کی جماعت بڑی قوت والی ہوتی اور گنتی میں آپ لوگ زیادہ ہوتے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے دنیا میں یہ بات ہے کہ تمہاری قوت زیادہ ہے اور تمہارا جتھا اور تمہاری جماعت زیادہ ہے، لیکن جب قیامت آئے گی جس کا وعدہ ہو رہا ہے، جب تم اس قیامت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس وقت پتا چلے گا کہ کون کمزور ہے کون مضبوط ہے، کس کی جماعت مضبوط ہے اور کس کی جماعت کمزور ہے، اور تعداد کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے، اس دن اس کا پتا چلے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں حتی اذا رأوا ما یعدونا، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ ہوا ہے، یعنی قیامت کو، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ ہوا ہے، تب وہ ضرور جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ کافر اور مشرک زیادہ ہو کر بھی اس دن اپنی بے بسی اور پریشانی میں اپنے آپ کو یکا و تنہا محسوس کریں گے، اور اپنی جماعت کو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر شمار کریں گے، اور ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا تو وہ سمجھ لیں گے آج ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تب وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ قل ان ادری قریب ما توعدونا، کافر و مشرک لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے، آپ بار بار کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دیں گے حق اور باطل میں، نیک لوگوں میں اور مجرموں میں، آخر وہ قیامت کب آئے گی وہ آپ بتائیے، تاریخ کی تعین کے ساتھ اور دن کی تعین کے ساتھ بتائیے کہ کس تاریخ میں کب آنے والی ہے۔ تو یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں، قیامت کا آنا، جزا اور سزا کا ہونا تو یقینی ہے، لیکن کس دن آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، اور وہ علم علوم نبوت میں نہیں ہے، وہ علم علوم نبوت میں نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ کب آئے گی، کیا تاریخ ہوگی، کیا دن ہوگا، کس سال میں آئے گی، کیسے آئے گی، تو وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کو واضح لفظوں میں کہہ دیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ میں تاریخ کی، دن کی تعین کے ساتھ، سال اور مہینے کی تعین کے ساتھ بتا نہیں سکتا۔ یہ ہے قل ان ادری، آپ کہیے میں نہیں جانتا ہوں، اقریب ما توعدونا، کہ نزدیک ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرے پروردگار اس کے لیے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے یا قریب ہی زمانے میں قیامت آنے والی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہی ہے حقانیت، کہ جو بات معلوم ہوتی ہے رسول اس کو صاف کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، جو بات نہیں معلوم ہوتی ہے صاف کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں کہلوا رہے قل ان ادری, آپ کہیے میں نہیں جانتا ہوں کہ نزدیک ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یعنی قیامت نزدیک ہے, یا اس کے لیے میرے پروردگار نے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے, میں نہیں جانتا ہوں. اور حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت چند دنوں پہلے, بعض کہتے ہیں کہ 80 دن پہلے, سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس قدر پاکیزہ لباس میں صاف ستھرے آئے کہ صحابہ کو حیرانی تھی کہ یہ کون ہے, اس لیے کہ نہایت عمدہ لباس میں, عمدہ انداز میں, پاکیزہ طریقے سے وہی آ سکتا ہے جو قریب سے آیا, اور قریب سے آیا ہوا ہو تو کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور ہونا چاہیے. انتہائی عمدہ اور پاکیزہ لباس ہے, معلوم ہوا قریب سے آیا ہے, لیکن کوئی جاننے والا نہیں تھا, معلوم ہو رہا تھا کہ دور سے آیا ہوا ہے پوچھنے والا. خیر صحابہ اسی حیرانی میں تھے کہ وہ تشریف لائے, نہیں وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے, حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کئی سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ متى الساعة, اے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ وہ جواب سنی اللہ کے نبی نے جو دیا ہے, بہت ہی اہم جواب ہے. جبرائیل سے آپ فرما رہے ہیں مل مسئول انہا بعالم من السائل, قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی پوچھنے والے جبرائیل ان تمام سوالات کے جوابات جانتے تھے. اور یہاں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا علم دونوں برابر ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ دوسری دنیا میں رہتے ہیں, آسمانوں میں رہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی سے بنسبت انسانوں کے بہت قریب رہتے ہیں, جبرائیل کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. یہ مضمون ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے مجھے نہیں معلوم کہ قیامت قریب ہے یا اللہ نے اس کے لیے کوئی طویل مدت مقرر کر رکھی ہے. اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے, اور قیامت کا علم علم غیب میں سے ہے, اور علم غیب کو عالم الغیب ہی جانتا ہے. وہی آگے کہہ رہے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا, اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے, غیب کا علم رکھنے والا ہے, پس وہ اپنے غیب پر کسی کو باخبر نہیں کرتا. اپنے علم غیب پر جو اللہ کا علم ذاتی ہے, جو اللہ کا علم حقیقی ہے, اللہ کا علم ذاتی ہے, اللہ اپنے علم غیب پر کسی کو باخبر نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے علوم ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ اپنے انبیاء کو نہیں بتاتے, اپنے فرشتوں کو نہیں بتاتے کہ کب کون سی بات پیش آنے والی ہے, اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ من ارتضا من رسول, ہاں کچھ غیب کی باتیں اللہ تعالی اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں, علم غیب نہیں بتاتے. علم غیب تو اللہ کے پاس ہے, غیب کی کچھ باتیں بتاتے ہیں, جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں قیامت سے متعلق, اور بھی بہت سارے امور سے متعلق انبیاء نے بھی پیشین گوئی کی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی پیشین گوئی کی کہ حضرت مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے, دجال کا خروج ہوگا, یاجوج و ماجوج کا خروج اور ظہور ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ایسی سینکڑوں ہزاروں باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں, وہ علم غیب نہیں ہے, وہ غیب کی خبریں ہیں. علم غیب اللہ کا خاص علم ہے, وہ اللہ کسی کو نہیں دیتے. ہاں غیب کی بہت سی باتیں اللہ اپنے خاص بندوں کو بتاتے ہیں, اور انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے ہیں وہ باتیں. اب غیب کی باتوں کی دو قسمیں ہیں اور وہ باتیں وحی سے آتی ہیں. غیب کی جو باتیں ہوتی ہیں وحی سے آتی ہیں اور وحی لانے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو لے آتے ہیں. تو وہ باتیں دو قسم کی ہیں کہ بعض تو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی کہا گیا قیامت کی علامتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. بعض احکامات ہیں, احکامات تو انبیاء کما حقہ امت تک پہنچا دیتے. جتنے احکام ہیں نماز روزہ حج زکات وغیرہ سے متعلق یہ سب غیب کی خبریں ہیں, اور اللہ نہ بتاتے تو نبی کو معلوم نہ ہوتی تھی یہ باتیں, اور نبی نہ بتاتے تو امت کو نہیں معلوم ہوتی تھی. تو اللہ نے یہ غیب کی باتیں غیب کے احکامات نبی کو بتائے, نبی نے امت کو بتائے, تو یہ تو احکام عام ہو گئے, غیب سے ہی یہ باتیں معلوم ہوئی. ہاں غیب کی کچھ وہ باتیں ہیں پیشین گوئیاں وغیرہ کہ اللہ اپنے نبی کو بتائے ہیں, ان میں سے بہت سی باتیں نبی اپنی امت کو بتاتے ہیں اور بہت سی باتیں نبی نہیں بتاتے, اس لیے کہ امت سمجھ نہیں سکتی. کچھ باتیں خاص لوگوں کو نبی بتائے ہیں, جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی. قیامت تک جتنے فتنے ہوں گے, فتنوں کے جتنے بانی ہوں گے, وہ سب اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتایا کہ کتنے فتنے آئیں گے, فتنوں کے کون کون بانی ہوں گے, ایک ایک فتنہ کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے, یہ ساری تفسیر اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتائی. تو کچھ باتیں نبی خاص لوگوں کو بتائے ہیں, عام لوگوں کو نہیں بتائے, اس لیے کہ عام لوگوں سے متعلق وہ علوم ہیں بھی نہیں, اور پھر عام لوگوں کو بتاتے تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا, لوگ سمجھ نہیں پاتے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے, اس لیے خاص لوگوں کو بتا کر گئے. تو اس طریقے سے احکامات تو آپ نے جو اللہ نے آپ کو بتایا آپ نے پوری طرح سے امت تک پہنچا دی. احکامات کے علاوہ جو انباء الغیب ہیں غیب کی خبریں ہیں, وہ بہت سی خبریں آپ نے امت کو بتائی اور کچھ باتیں آپ نے نہیں بتائی خاص لوگوں کو بتائی, اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ نے خاص لوگوں کو بھی نہ بتائی ہوں. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ علم غیب اللہ کے نبی کو نہیں تھا. علم غیب اللہ کا خاص علم ہے, علم غیب اللہ کے نبی کو ہوتا تو آپ یہ بھی جانتے کہ قیامت کب آنے والی ہے. قیامت کب آنے والی, جب اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے, معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ کے نبی کو نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ ہی کے پاس علم غیب ہے, اور یہ بھی کہلوایا گیا آپ کہیے اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہی نہیں, اس لیے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ ایک تکلیف آنے والی ہے تو میں اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچی ہیں, آپ گھوڑے سے بھی نیچے گرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں, اور غزوہ احد میں آپ کے دانت دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, نہ جانے ایسی کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں. معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں, اور غیب کی خبروں کا حاصل ہو جانا اس کو علم غیب نہیں کہتے. اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو باخبر نہیں کرتے. الا من ارتضى من رسول, مگر اپنے پیغمبر میں سے رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیں, یعنی جس کو تمام رسولوں کو اللہ پسند کیے ہوئے ہیں, منتخب کیے ہوئے ہیں اپنے بندوں میں سے انبیاء کو, رسولوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور انبیاء احکامات امت تک سناتے ہیں اور پیشین گوئیوں میں سے بات سناتے ہیں, بات خاص رکھتے ہیں. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ, اور جو بھی وحی آتی ہے, لانے والے تو سیدنا جبرائیل ہیں,
حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، لیکن اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں کہیں شیاطین راستہ نہ مار دیں، کہیں شیاطین خلل نہ پیدا کر دیں، اور اللہ جبرائیل اللہ کے نبی کو سنا رہے ہوں یا سنانے سے پہلے ہی شیاطین کچھ سن لیں اور دوسروں سے جا کر کہہ دیں، اور اگر یہ حفاظت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ شیاطین خود جا کر نبی کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیں، نبی کے دل میں وسوسہ ڈال دیں. اس لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جن پر اللہ وحی بھیجتے ہیں ان تمام نبیوں کو رسولوں کو شیطان سے محفوظ رکھا. جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے ان کے ساتھ حفاظتی فرشتے ہوتے تھے، پہرے دار ہوتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حفاظت کرنے والے چار فرشتے تھے، چار پہرے دار تھے جو مستقل آپ کی وحی کی حفاظت کرتے تھے. اسی وجہ سے جب تک آپ امت کو قرآن نہیں سناتے اس وقت تک امت کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا وحی نازل ہوئی ہے. وہی اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرے دار چلاتے ہیں، یعنی وحی لانے والے کے آگے اور پیچھے پہرے دار اور چوکی دار اور حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ چلاتے ہیں. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان لیں کہ فرشتوں نے اپنے نبی تک کما حقہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا. فرشتوں نے رسولوں تک وحی کما حقہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اور پھر رسولوں نے امت تک وحی کما حقہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری طور پر بھی جاننا چاہتے ہیں. علم حقیقی میں تو اللہ کو پورا معلوم ہے، ظاہری طور پر بھی جانتے ہیں. اس لیے اللہ نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے بہت سے حفاظتی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ جان لیں کہ ان قد ابلغوا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ان کے احوال کو اللہ نے اپنے قابو میں کر رکھا ہے. جو فرشتے لے آتے ہیں وہ اللہ کے مکمل قابو میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے باخبر ہیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے. اس لیے وہی جو اللہ بھیجتے ہیں کہ کون سا مضمون ہے، کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے نقطے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے. اس لیے وحی لانے والے بھی یا آگے نبی بھی ایک نقطہ نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے، ساری تعداد اللہ کو معلوم ہے. بہت اہم اللہ کہہ رہے ہیں وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی اللہ نے گن لی ہے، محفوظ کر لی ہے. اس لیے وحی میں خلل ہونے کا سوال ہی نہیں. تو معلوم ہوا یہ قرآن الحمدللہ نہایت محفوظ طریقے سے آیا ہے، اور انشاءاللہ محفوظ طریقے سے قیامت تک رہے گا، پوری طرح سے اللہ کے علم میں، اللہ کی حفاظت میں ہے. ہر چیز کی گنتی اللہ نے کر رکھی ہے، وحی سے متعلق بھی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے تو بارش میں کتنے قطرے ٹپکے ہیں، کتنے قطرات ہیں، سمندر میں کتنا پانی ہے، وہ اس پانی کے کتنے قطرے بن سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں جتنے درخت رہ چکے ہیں اور جتنے درخت اب ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے ان میں کتنے پتے ہیں، غنچے ہیں، پھول ہیں، کلیاں ہیں، ان کا علم بھی اللہ ہی کو ہے. اللہ نے کائنات کی ہر گنتی گن لی ہے، کوئی گنتی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. لہذا عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے, تو اللہ ہی پر کما حقہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کی توحید کی پوری حفاظت ہونی چاہیے.